صیغہ مجاز میں استعمال ہوتی ہے، کبھی شان مخلوقیت کے سنس میں ہوتی ہے، تو یہ وہ اشتراک اور خاص کی بات آ جائے گی. مگر اللہ کی جو قدرت ہے وہ اس سنس میں نہیں ہے، تو اس کو اللہ کی قدرت تو وہ قادر مطلق ہے کہ ہر چیز کی قدرت اس کے پاس، اور وہ مطلق قادر ہے اور کامل قادر ہے، نہ اس کو کسی نے دی، نہ اس سے کوئی لینے والا، نہ اس میں اس کا کسی کا عجز کمزوری نہیں. اور جن کو دنیا میں قدرتیں دی کئی چیزوں میں وہ عاجز بھی، بس وہی قدرت کاملہ اور قدرت مطلقہ نہ رہی. اگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے قدرت اور تصرف کے سمندروں کے سمندر عطا کر دیے، مگر وہ کائنات کے خالق تو نہیں ہیں، اور وہ کائنات کو پیدا کرنے والے بھی نہیں اور کائنات کو ختم کرنے والے بھی نہیں. ابتدا بھی کائنات کی اللہ نے کی اور قیامت بھی اللہ لائے گا، تو یہ تو عجز ہو گیا. لہذا ان کے ہاں قدرت ہوئی مگر قدرت مطلقہ نہیں ہے جیسے اللہ کی ہے. تو یہ شرک فی القدرت کا مفہوم تب ہوتا ہے اگر اس سینس میں وہ قدرت کسی اور میں ثابت کی جائے. یہاں بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ آگے چل کے کلیئر ہوگا. جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی عقیدہ لگتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کر دی، تو اللہ پاک نے آپ کو کسی کی مدد، آپ کو امیر بنایا، طاقتور بنایا، ایک افسر بنایا، ایک حکمران بنایا، جس جس شخص کو جس مقام و منصب سے نوازا اس کو قدرت دی، وہ کسی کو روزگار دیتا ہے، کسی کو بے روزگار کر دیتا ہے. جج کو یہ قدرت دی ہے وہ سماعت کرتا ہے، کسی کو پھانسی کرا دیتا ہے، کسی کو. یہی مغالطہ فرعون کو لگا تھا جب اس نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، نمرود کو، کہ آپ کے رب کی کیا شان ہے؟ فرمایا وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے سزائے موت والے قیدی کو پکڑ کے آزاد کر دیا کہ یہ تو موت والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک اچھے بھلے کو گردن سے پکڑ کے قتل کروا دیا، یہ زندہ تھا میں نے مار دیا. یہ جو ڈفرنس ہے یہ قدرت کاملہ نہیں ہے، یہ قدرت مطلقہ نہیں ہے. یہ جائز ہو یا ظالمانہ طریقے سے ہو، یہ قدرت ایک اور سینس کی ہے. اس سینس کی قدرتیں کسی سے مدد لینا اور کسی کو پکارنا اور کسی سے مدد لینا اور کسی کا مدد کرنا، اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگ ہیں. حدیث پاک حضور اسلام نے فرمایا کہ انکم لتنصرون بضعفائکم، یہ جو تمہارے اندر کمزور اور مستضعفین اور ضعفاء ہیں ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. کبھی اللہ کی مدد اور اس کی رحمت و برکت کا کوئی شخص باعث بن جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کبھی اولاد کے حق میں اللہ کی رحمت کا باعث بن جاتی ہے، تو کبھی کوئی سبب بن جاتا ہے. سانپ ڈستا ہے انسان مر جاتا ہے، تو یہ سانپ نے اس کو نقصان پہنچایا، تو گویا نقصان پہنچانے والا تو بنایا مگر نقصان پر قادر نہیں بنایا. اب یہ فرق ہے. اس طرح ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، لہذا ڈاکٹر کو نفع پہنچانے والا تو بنایا مگر نفع کا مالک کو قادر نہیں بنایا. اب کنفیوژن کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے مالک کے نفع اور نقصان، یعنی نفع اور نقصان کا مالک اور قادر ہونا اس تصور میں، اور نفع پہنچانے والا ہونا اور نقصان پہنچانے والا ہونا، اس میں فرق کرنا. تو جو امتیاز نہیں کرتے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ غلط ہے، ساری دنیا ایک دوسرے کو نفع پہنچا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بس زہر تک نقصان پہنچاتی، بچھو اور سانپ نقصان پہنچاتے ہیں، دوائیاں اور پیناڈول ٹیبلٹس فائدہ پہنچا رہی ہیں. یہ تصور کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. اللہ نے مخلوقات بنائی اس لیے ہے کہ کوئی کسی کو نفع پہنچاتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے، جیسے ڈارمینین تھیوری میں ہے نا، سروائیول آف دی فٹسٹ، اسلام کی تھیوری میں ہے جو سروائیول ہے وہ انفع. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یم کو سو ما ینفع الناس، فما ما ینفع الناس فیم کو سو فی الارض، قرآن مجید ہے. اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، ما ینفع الناس، جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہوتی ہے، نفع دیتی ہے، وہی زمین میں برقرار اور باقی رہتی ہے، اور جو نفع بخش نہیں ہوتی وہ گریجول پروسیس میں ایلیمینیٹ ہو جاتی. یہ پروسیس آف ایلیمینیشن اور پروسیس آف سروائیول جو ہے وہ نفع بخشی کے ساتھ قرآن نے اسلامک کانسیپٹ دیا ہے. تو نفع تو ایک بنیادی تصور بقا ہے. لہذا عقیدہ کیا ہوگا اگر کوئی کہے کہ مجھے فلاں بزرگ نے نفع پہنچایا، استاد نفع پہنچایا، مرشد نے نفع پہنچایا، والدین نے نفع پہنچایا، فلاں افسر نفع پہنچایا، کوئی کہتا ہے میں تو مر چلا تھا، اللہ بھلا کرے مجھے تو ڈاکٹر نے دوبارہ نئی زندگی دے دی. یہ جملے کلمات ہرگز مشرکانہ جملے نہیں ہیں. اگر وہ ایک غیر حقیقت پسندانہ تصور لے لیں جس میں کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، تو پھر تو جگہ جگہ آپ صفائی کرتے پھریں گے، جی نہیں میں نے اس نیت سے نہیں کہا. یہ کیا بات ہے؟ یہ ساری چیزیں کائنات کے نظام کا حصہ ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ سب توحید میں داخل ہیں. کیونکہ اس کو اللہ نے توفیق دی اور اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کو نفع پہنچائے، اور بٹھایا اس لیے ہے کہ نفع پہنچائے. بعض چیزوں کو اللہ نے اس قابل کیا کہ وہ نقصان پہنچائے ان چیزوں میں. سو نفع پہنچانا، تو جب نفع پہنچانا حق ہے تو کسی سے نفع لینا بھی حق ہے، مدد پہنچانا حق ہے تو مدد مانگنا بھی حق ہے. یہ چیزیں شرک نہیں. شرک کب ہوتا ہے؟ فی القدرت، جب عقیدہ قدرت و مالکیت رکھا جائے کہ یہ جو نفع پہنچا رہا ہے یہ مجھے نفع پہنچانے پر قادر ہے، مالک ہے. بس اگر یہ عقیدہ رکھا، خواہ یہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس ذوات کے بارے میں، خواہ اولیاء اللہ کے بارے میں، خواہ حیات تھے، خواہ صاحب مزار بعد از وفات تھے، اور خواہ کسی زندہ شخص کے بارے میں رکھ لے، خواہ ماں باپ ہیں، خواہ ڈاکٹر، کوئی بھی شخص، اگر ان کو اس نفع اور نقصان کا مالک، خالق اور قادر تصور کر لیا، قدرت کا عقیدہ، پھر شرک ہو جائے گا. اس تصور سے پھر کوئی ذات بھی بری نہیں ہے. اور اگر یہ عقیدہ نہ رکھا، محض سبب جانا، اصل نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، ان کو اللہ نے سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، تو اس میں تصور وسیلہ کا، تصور واسطے کا، تصور ذریعے کا، باعث ہونے کا تصور رکھا، تو پھر یہ پروسیسز اس نظام کائنات کا حصہ ہیں، خواہ ظاہری چیزیں ہوں، خواہ باطنی اور روحانی امور ہوں. یہ شرک نہیں بنتا. چوتھا قسم اس کی توحید فی العلم ہے. توحید فی العلم اس طرح صحت اور بیماری کی چیز تھی، مثلا جو اوپر گیا نا قدرت، اس قادر مطلق میں صحت اور بیماری اور نفع نقصان، یہ دو چیزیں بھی میں نے مثالیں تو دے دی. کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ شخص صحت دینے کا پر قادر ہے، اور مالک ہے صحت کا، اور مالک ہے بیماری کا، تو پھر مشرک ہو جائے گا. اگر یہ رکھے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے صحت دے دی اور اس عمل کی وجہ سے بیمار ہو گیا، مقدمے ہو جاتے ہیں ڈرائیور کے اوپر کہ اس نے قتل کر دیا، بندوق چلانے والے پر قتل کر دیا. دوسرا جواب دیتا ہے جی میں کون ہوں قتل کرنے والا، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے اس کو قتل کر دیا، میں تو صرف ایک بندوق ہی میرے ہاتھ میں تھی، اللہ نہ چاہتا تو قتل نہ کرتا، یہ تو تقدیر کا لکھا تھا. اب اس سے دونوں اعمال میں کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوتا، بھائی جو سبب بنتا ہے اسی کی طرف بات منسوب ہوتی ہے. یہ نظام کائنات، جو سبب بنتا ہے وہی اسی کی طرف عمل منسوب ہوتا ہے، اور اصل خالقیت و مالکیت اور قدرت مالک اللہ ہوتا ہے، اس نے نظام الاسباب بنایا دنیا میں. اس طرح ہدایت اور گمراہی کا بھی، اس پر بھی قدرت کہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ان اللہ یہدی من یشاء فمن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اللہ جس کو ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ توحید ہے فی القدرت میں، یعنی ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ ہے، قادر ہے. اور پھر انبیاء، اگر اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا تو انبیاء کو بھیجا کس مقصد کے لیے؟ دنیا میں ہدایت ہی دینے کے لیے تو بھیجا. اور قرآن مجید میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں قرآن مجید. اور ایک مقام پر فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، جسے چاہیں یعنی ابو جہل ابو لہب کو چاہیں کہ دے دوں تو ہدایت نہیں دے سکتے. دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا کہ انک لا تہدی ہی ملا صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اگر یہ جو ڈفرینس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ڈفرینسیشن، اگر یہ ملحوظ نہ رہے تو قرآن کی آیتوں میں معاذ اللہ تضاد بن جائے، اسلام کے عقائد مذاق بن جائے. تو مطلب کیا ہے؟ جہاں نفی کی، نفی کا مطلب ہے کہ آپ ہدایت پر قادر اور مالک نہیں ہیں، مالک ہدایت کا اور ہدایت کا قادر اللہ ہے. اور جہاں اس بات کیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا، ہدایت کا واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے، اور آپ کے سبب سے ہدایت مل رہی ہے. تو یہ ذریعہ، واسطہ، وسیلہ کے معنی میں آ جاتا ہے. اسی طرح چوتھی جو قسم تھی وہ توحید فی العلم. یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کلیئر ایگزیکٹ اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے اور کنفیوزڈ کیا ہے، میں یہ ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں. ان پانچوں میں کنفیوژنز ہیں تاکہ ہر ایک کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. یعنی اللہ علم میں توحید, اس رزق کا بھی اسی پہلے میں قدرت میں رزق کو بھی لے لیں آپ, رازق اللہ ہے, اور ادھر روزگار دینے والے اور امپلائر وہ رزق کا سبب ہے, اس نے بے روزگار کر دیا, رزق چھین لیا اس سے, اب وہ بھوکا مر رہا ہے. تو کوئی کہے جی وہ رازق تو اللہ تھا تو اس کے رزق چھیننے سے مجھے روٹی تو ملنی چاہیے تھی. نہیں, یہ نظام الاسباب ہے, رزق رزق دینے والا اللہ ہے مگر اس نے اسباب بنائے. یہ ساری مثالیں اس کے خیال میں آتی. اب توحید فی العلم کی یوں آپ سمجھیں, اللہ پاک نے فرمایا عالم الغیب, عالم الغیب و الشہادہ, وہ عیاں اور نہاں کا, نہاں اور عیاں کا, چھپے اور ظاہر سب کا عالم ہے اور وہ عالم الغیب ہے. توحید فی العلم کا مطلب اسی طرح ایگزیکٹلی ہر ایک کی ڈیفینیشن ایک جیسی ہے, یکساں ہے, اس کی برانچز یا اس کے ایریاز الگ الگ ہیں. علم میں بھی مانا یہ ہوگا کہ وہ عالم الغیب ہے, یعنی جو چھپی چیزیں ہیں ان کو وہ از خود جاننے والا ہے, کسی کے بتانے سے نہیں, کسی نے اس کو مطلع نہیں کیا, اور از اول تا آخر ہمیشہ سے وہ جانتا ہے, جانے گا. کوئی چیز چھپی ہو, نہا ہو, عیا ہو, وہ اس کا از خود بذات عالم ہے, غیب کا بھی شہادت کرے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے, انبیاء علیہ السلام سے لے کر کسی اور شخص تک, اگر علم کا یا علم غیب کا یہ عقیدہ رکھے کہ جس شان سے وہ علم یا علم غیب اللہ کے لیے, اس شان کے ساتھ اللہ کے رسولوں یا کسی اور انسان کے لیے, جیسے میں نے اوپر کی مثالیں دی, یہ شرک ہوگا. اور اگر عقیدہ بالعطا رکھے, جس کو میں نے کلیئر کر دیا کہ اس نے علم ہم کو عطا کیا, جیسے ہم نے اس کو, اللہ نے ہمیں علم شہادت عطا کیا کائنات کا, تو اسی طرح علم غیب بھی علم کی ایک فرع ہے. جیسے علم شہادت ہے عیاں چیزوں کا علم, ویسے علم غیب ہے نہاں چیزوں کا علم. تو کشف دیے تو کشف سے لوگ احوال معلوم کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے اطلاع انبیاء کو غیب کا علم عطا کیا, اور نبوت عبارت ہی علم غیب سے ہے, اور ان کو غیب پر جتنا اس نے چاہا اللہ نے انبیاء کو رسولوں کو مطلع فرمایا. تو شرک کہاں ہوگا کہ اللہ عالم الغیب ہے, اور اگر اللہ کے سوا انبیاء رسولوں کو یا اولیاء کو کسی کو اسی طرح عالم الغیب سمجھا تو شرک ہوگا. اگر ان کو مطلع علی الغیب سمجھا, مطلع علی الغیب یعنی غیب پر اطلاع پانے والا, اور اطلاع کا معنی یہ ہے کہ کسی نے بتایا, علم دیا تو مطلع ہو گئے. تو اللہ عالم الغیب اور رسول اور انبیاء مطلع علی الغیب, یہ عقیدہ توحید ہے. کہ لفظ مطلع اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ از خود ان کو علم نہ تھا, از خود ہوتا تو عالم الغیب کا ٹائٹل ملتا. اللہ نے عطا کیا, اطلاع کی وہی کے ذریعے, کل ہم نے پرسوں وہی کی اقسام بیان کی, وہی کے ذریعے اطلاع کی, اطلاع ہو گئی, خواب کے ذریعے اطلاع کی, اطلاع ہو گئی, القاء کے ذریعے اطلاع کی, اطلاع ہو گئی, کشف کے ذریعے اطلاع کی, اطلاع ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ کو یاد ہے ملک نہامند میں جو لشکر لڑ رہا تھا, تو آپ نے ساریہ سپہ سالار سے, کمانڈر تھے اس لشکر کے, تو ادھر مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کے اپنی خلافت میں, یا ساریہ تو الجبل, اے ساریہ, 900 میل کا فاصلہ تھا, معروف کرامت ہے, پہاڑ کی اوٹلے کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا تھا, 900 میل دور کھڑے ہو کے بتا دی سیدنا فاروق اعظم نے. تو کیا اس امر میں کوئی شک ہے کہ یہ غیب ہے؟ 900 میل دور کا ایک واقعہ ہے, چھپی چیز ہے, اس کو بیان کر رہے ہیں بغیر کسی ظاہری سبب کے. یہ کیا اطلاع علی الغیب ہے بصورت کشف. حضور علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا, میدان میں تھے, آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ نجاشی شہید ہو گیا, مدینہ پاک میں کھڑے ہو کر ملک حبشہ کے واقعے کی خبر دی. میں ایک دو مثالیں وہ دے رہا ہوں جو بہت ہی معروف ہیں, آپ میں سے ہر ایک نے سن رکھی ہوں, ورنہ تو ہزار آتی تھی. اور پھر جنازہ پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ غیب تھا, حبشہ کا ملک کہاں اور مدینہ کہاں, یہ چیز ہے دور و نزدیک کا. اب جاننے والا دور و نزدیک کا تو اللہ ہے, تو پیغمبر نے کیسے جان لیا؟ بس یہ فرق ہے کہ وہ عالم ہے, یہ مطلع بنا ہوئے, ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے دیے, القاء کے ذریعے دیے, کشف کے ذریعے دیے, حجابات اٹھا دیے, ہزار راستے اللہ نے عطا فرمائے عطاؤں کے, ان کے ذریعے مطلع ہو گئے. حضور السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کے مشارق اور مغارب, مشرق و مغرب کی ساری سمتیں اللہ نے میرے لیے جمع کر دی, حتیٰ رہی تو مشار کہا و مغار بہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح ہے، حتیٰ کہ میں نے زمین کی ساری مشرقی سمتیں اور ساری مغربی سمتوں تک ساری زمین کو دیکھ لیا. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے اندر کھڑے ہو کے ایک روز فرمایا سلونی اما شے، تم پوچھ لو. صحیح بخاری میں متفق علیہ، مسلم میں حدیث پاک، حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کو لوگ کہتے تھے کہ یہ حرامی نطفہ ہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یہ باپ کا نہیں ہے تو اس کی ماں نے، ایک چرواہا تھا گھر کا ملازم، اس سے لیا ہے. یہ تانا دیتے تھے معاشرے میں لوگ. تو وہ شخص کھڑا ہوا، کوئی شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں، آج ہمیشہ سے میرا نسب مشکوک تھا. تو حضور نے فرمایا سرونی اما شے، تم جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آپ نے کھڑے ہو کے پوچھا من ابھی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام تھا. اس شخص کو اس کا نسب بتا دیا. ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس کے بارے میں بھی یہی شک تھا، چونکہ عرب دور جہلیت کا معاشرہ آیا تھا نا، کنورٹ ہوا تھا، تو اس میں تو یہ کام ہوا کرتے تھے، تو کسی پر تانا تھا. اس نے کہا میں بھی پوچھ لوں. اس نے پوچھا من ابھی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یہ پوچھ لوں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا کہ جنت میں جاؤں گا، یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب یہ سب غیب کی چیزیں، آج وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد کون دوزخ میں جاتا ہے، کون جنت میں جاتا ہے، کیا خبر ہے کسی؟ پوچھا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس شخص کو فرمایا حضور علیہ السلام نے اس سوال پر عین مقامی کہ یا رسول اللہ میرا مقام، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے پوچھا. اب یہ صریح غیب تھا، آپ نے فرمایا کہ مقام کا فی النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اب ایک شخص مدینہ میں کھڑا ہے، زندہ سوسائٹی میں کھڑا پوچھ رہا ہے، مرنے کے بعد دوزخ اور جنت کا سوال صریح غیب کا سوال ہے. حضور فرما دیتے کہ تم نے مذاق کر لیا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، کبھی پیغمبروں کو بھی ہوتا ہے، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا نطفہ ہوں، کس کا نسب ہوں، دوزخ میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا، یہ کوئی غیب کی چیزیں مخلوق سے پوچھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے منع بھی نہیں کی اور جواب بھی دیے، فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم میں. جب یہاں تک حضور علیہ السلام فرما چکے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا سلونی اما شے، تم اور جو چاہو پوچھ لو. فرمایا خدا کی قسم آج تم جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. اور آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ جوڑے، قدموں کے بل جھکے، عرض کیا حضور ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، اسلام کے سچے دین ہونے پر ایمان لائے، آپ معاف فرما دیں. تو تب حضور علیہ السلام نیچے اترے اور فرمایا، یہ یعنی بہت سی حدیثیں ہیں، ایک اور روایت میں جو حدیث کا پس منظر بھی آیا ہے، پس منظر اس کا یہ تھا کہ کچھ منافقوں نے تانا دیا حضور علیہ السلام کے علم پر. آپ نے ایک روز فرما دیا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے اور میں جانتا اور پہچانتا ہوں، من یؤمن بی ومن یکفر بی، کہ کون شخص قیامت تک مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا، میں ہر مومن و کافر کو بھی جانتا پہچانتا ہوں. تو منافقوں نے اپنے حلقوں میں، گھروں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر اس حضور کے فرمان کا مذاق اڑایا اور طنز کیا اور یہ کہا دیکھو جی، ہم اتنے سالوں سے ساتھ پھرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور روزوں پر اپنا جہاد پر جاتے ہیں اور ہم منافق ہیں، ہم ایمان بھی نہیں رکھتے، ہم نے دھوکہ دے رکھا ہے، مگر ہماری خبر نہیں ہے کہ ہم سچے مومن ہیں یا کافر ہیں، اور قیامت تک مومنوں اور کافروں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کا رسول. اس طرح طنز کی یہ خبر حضور علیہ السلام کی ذات آپ کی مجلس میں آپ کو پہنچ گئی. جب اگلا اجتماع ہوا تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا ما بال و اقوام من طائروا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم میں تانا زنی کرتے، میرے علم پر اعتراض اور تانا کرتے. تب حضور نے فرمایا سلونی اما شے، تم آج جو چاہتے ہو پوچھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ علم میرا کیا ہے. پھر وہاں جا کے ان کی معافی مانگنے کے حضور نیچے اتر آئے اور فرمایا کیا اب آج رکو گے تانا زنی سے، کیا آج اب کے بعد رکو گے؟ رکو گے تین بار سب. یعنی میں نے چند ایک حدیث، ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری کی، مسلم کی، متفق علیہ حدیث صحیح. میں نے جتنی حدیث کوٹ کی ہیں ان میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں یا قابل اعتراض نہیں ہے، جس پر انگلی رکھی جائے وہ نہیں. صحیح بخاری اور مسلم سے اور متفق علیہ اور حدیث صحیحہ کوٹ کی ہیں، اور حدیث تو ہزار ہیں. کنسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ہمارے درمیان ایک روز کھڑے ہو گئے، فاخبرنا بما ہوا کائنن الی یوم القیامہ. وفی روایت اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دے دی, بیان کر دی. اور ایک حدیث میں آتا ہے فاخبرنا عن بدء الخلق حتی داخل اہل الجنۃ منازلہم واہل النار منازلہم فحافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا قیامت کائنات کی ابتدا سے قیامت کے انعقاد تک سب کچھ بیان فرما دیا, اور جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں چلے جانے تک کے واقعات بیان فرما دیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس میں سے ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا وہ یاد رہ گیا, جو بھول گیا سو بھول گیا. اب ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو واقعات بتا رہے ہیں, اب یہ علم غیب کی چیزیں ہیں سب. اب ادھر فرمانا کہ علم غیب توحید, پھر علم کا مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب یہ کہ اللہ پاک کے پاس غیب اور شہادت یعنی نہاں اور عیاں کے سارے علم جو ہیں وہ ان کا عالم بالذات ہے, اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے. انبیاء, رسول اور باقی مخلوق کو اللہ نے کسی کو شہادت کا علم دیا یا غیب کا, جو بھی دیا رسولوں کو نبیوں کو, وہ اللہ کی عطا سے ہے. ان کو مطلع بنایا, وہ مطلع علی الغیب ہوئے, اور اللہ کی ذات مطلع نہیں عالم الغیب ہوئی. اور یہ کہ پھر ان کو کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ, میں نے مثال دی, حد ان کا جتنا بھی علم دیا وہ بھی محدود کہلائے گا, حتیٰ کہ خواہ وہ محدود آپ کے اس لیکچر روم والی حد ہو اور خواہ وہ پورے کرۂ ارضی کی حد ہو, کہ کرۂ ارضی اگر ساری زمین کا علم ہو تو وہ بھی تو کائنات کا ایک جز ہی ہے نا. تو آئنسٹائن کی جیسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, تو ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ ہے جز اور کل میں. مخلوق کے لیے کل بھی اللہ کے لیے جز ہے. ما کان وما یکون, ساری کائنات کو بھی اگر آپ کل لے لیں تو اللہ کے لیے کائنات جو اس نے پیدا کی ہے اس کا ازل اور ابد ایک ابتدا اور انتہا ہے. اللہ کے لیے ہمارا کل بھی اس کے سامنے ایک جز ہے. تو اگر انبیاء حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مخلوق کی نسبت سے اگر کائنات کا کل علم بھی عطا فرما دیا تو وہ کل علم بھی شرک نہیں بنے گا, چونکہ وہ کل اللہ کے علم کے مقابلے میں تو جز ہے. یعنی اگر اللہ کے علم کو آپ سات سمندر بلا تشبیہ اور بلا مثال, ویسے سمجھا رہا ہوں سمجھنے کے لیے, اگر تمثیلا سات سمندر کی مثال دیں کہ اللہ کا علم ہے اور حضور علیہ السلام کا علم جو ساری مخلوق اور کائنات میں سب سے زیادہ اور مخلوقات اور کائنات کا علم کل ہے جو اللہ نے حضور کو عطا کیا, وہ سارا کل علم ہو کر بھی سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوگا, ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی, یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق کے علم کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے. تو ہمارے لیے تو وہ کل ہوگا اور غیر محدود ہوگا, اللہ کے لیے جز ہے. جب اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں تو شرک اور توحید کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. جب نہیں رکھتے تو پھر وہ, اب اس پر ایک بعض اوقات ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ جتنے واقعات آتے ہیں وہ بعض اوقات آتے ہیں کہ یہ تو معجزتاً اور کرامتاً صادر ہوئے. معجزہ اور کرامت, معجزہ اور کرامت کے طور پہ بھی صادر ہوئے تو کیا شرک جائز ہو سکتا ہے معجزتاً اور کرامتاً؟ نہیں ہو سکتا. جو شرک ہے وہ تو شرک ہے, وہ نہ معجزے کی شکل میں رسول کو مل سکتا ہے نہ کرامت کی شکل میں کسی صحابی اور ولی کو مل سکتا ہے. شرک تو کسی شکل میں جائز نہیں ہے. تو اگر یہ غیب کا علم یا شہادت کا علم یا قدرت, پھر یہ قدرت کی بات ہو رہی تھی, ایک ایک مثال دیتا چلا جاؤں حدیث سے. حضور علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو ہاتھ لگاتے شفا یاب ہو جاتے, قرآن مجید. مادرزاد نابینے کو پھونک مارتے شفا یاب ہو جاتے. مردے کو کم بے زلیلہ کہتے, اٹھ کھڑا ہو اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو جاتا. اتنی قدرتیں اور تصرفات اللہ نے دی, یہ کیا ہے؟ یہ معجزات تھے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو عمل بالفرض جو حقیقت میں شرک ہو, کہ اللہ پاک شرک کی چیزوں کو معجزتاً انبیاء کو دے سکتا ہے؟ اگر شرک کی چیزیں معاذ اللہ معجزتاً دے سکتا ہے تو پھر عبادت بھی معجزتاً دے دیتا, پھر خالق بھی معجزتاً بنا دیتا, مالک بھی معجزتاً بنا دیتا. نہیں, شرک شرک ہے, وہ ابدی حرام ہے اور کفر ہے. وہ نہ معجزتاً کسی کے لیے ثابت ہو سکتا ہے, نہ کرامتاً, نہ آریتاً, نہ عارضی طور پہ, نہ کسی شان. تو جو معجزے کے طور پہ بھی عطا ہوا تو وہ شان تو عطا ہوئی. لہذا یہ چیزیں نہ شرک ہیں اور نہ یہ اللہ پاک کی, جب عطا کا تصور آ گیا عطا کا تو شرک نہ رہا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ آتے بیماروں کو لے کر, آپ پانی اپنا پی کر دو گھونٹ, یہ کلی مبارک فرما دیتے صحابہ پیتے. بخاری شریف مسلم کی حدیثیں بھری بھری. شاید میں نے ایک کتاب دے رکھی ہے یہاں، الاربعین فی فضائل النبی.